فرمایا کذالک اسی طرح کہا تھا، قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو کتاب کو نہیں جانتے، انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل مکہ، وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے سمجھتے، خانہ کعبہ کے متولی سمجھتے، اپنی بڑی حیثیت سمجھتے، اس لیے وہ یہود و نصارہ کو کچھ نہ سمجھتے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ نہیں، مثل قولہم، انہی جیسی بات۔ ان کے نزدیک نیکی کیا تھی؟ حج کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ کے گھر کی رکھوالی کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ لہذا وہ اپنے کاموں کو بڑا کریڈٹ دیتے، اپنی نیکیوں کو بڑی چیز سمجھتے، اور ان کے خیال میں کتاب کا پڑھنا پڑھانا کوئی بہت اہم بات نہ تھی۔ ان کے خیال میں بس اللہ کے گھر کی رکھوالی اور بتوں کی پوجا اور بتوں کے نام پر آنے والے نذرانوں کو لوٹنا ہی سب سے بڑی نیکی تھی۔ تو سب ایک ہی لیول پر آ گئے، کتاب پڑھنے والے بھی اور نہ پڑھنے والے بھی، سب کے ایک ہی جیسے کام، کیونکہ سوچ جو ایک جیسی، کہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا اور دوسروں کو غلط سمجھنا۔ اب اس کا حل کیا ہو؟ اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس مخالفت کا توڑ کیا ہو؟ فرمایا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جو وہ اختلاف کرتے رہے۔ ہر گروہ نے اپنے اپنی ضرورت کے مطابق حق کو صداقت کا ایک خود ساختہ معیار بنا کر اپنے آپ کو حق پر سمجھا، یعنی ہر ایک نے خود پہلے حق کا ایک سانچہ بنایا اور پھر خود کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور کہا ہم حق پر ہیں، حق کا معیار خود بنایا اپنی مرضی کے مطابق، پھر خود کو اس کے مطابق پایا اور کہا سب سے اچھے انسان تو ہم ہی ہیں، ہم نیک ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ لیکن عملی طور پر ان کا حال کیا تھا؟ عملی طور پر کہ جس کے پاس جب طاقت آتی وہ دوسروں کو اللہ کی عبادت گاہوں میں آنے سے بھی روک دیتے، عملی طور پر ان کا اخلاقی زوال حد کو پہنچ چکا تھا۔ ایک طرف اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے، حق پر سمجھتے، اور دوسری طرف حق کے عبادت کے جو مقامات تھے وہ دوسرے لوگوں پر بند کر دیتے۔ فرمایا ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے روک دے۔ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روک دے، جیسا کہ ان دونوں گروہوں نے کیا، بلکہ ان تینوں گروہوں نے کیا۔ آپ کو یہود کی تاریخ میں نے بتایا تھا کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے مار مار کر یہود کو وہاں سے نکال باہر کیا، فلسطین میں ان کی آمد پر پابندی عائد کر دی، اور یہ سختی صدیوں تک باقی رہی، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو جس پادری نے چابیاں اس گھر کی حضرت عمر کو دی، اس نے ساتھ ہی یہ شرط لگائی کہ یہاں یہود کو داخل نہیں ہونے دینا، بس ہماری ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ اس گھر میں یہود نہ آئیں، اور جو بھی آئے سو آئے، آپ آئیں تو آ جائیں، یہود کو یہاں نہیں آنے دینا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے، جو اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے متولی، مجاور، خدمتگار سمجھتے تھے، انہوں نے بھی کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال دیا، مکہ سے نکال دیا۔ اور جب دوبارہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یا حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کی غرض سے مکہ داخل ہونا چاہتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے تھے، جس کا انہوں نے واضح طور پر اعلان بھی کیا، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ نہیں، اس سال نہیں آ سکتے، اگلے سال آنا۔ فرمایا ایک طرف کہتے ہیں کہ باقی کوئی حق پر نہیں، ہم حق پر ہیں، اور دوسری طرف حق پرستی کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، اللہ کے گھروں میں جانے سے روکتے ہیں۔ کیا حق پرستوں کا یہی کردار ہوا کرتا ہے کہ خدا کے گھر سے لوگوں کو روک دیا جائے، اور خاص طور پر ایوس کر فی حسمہ، اللہ ہی کا نام لینے سے روک دیا جائے اس میں، یعنی عبادت سے روک دیا جائے۔ وہ صافی خرابہا، اور انسان کوشش کرے ان کی ویرانی میں، یعنی آپس کی مخالفت میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنی مسجد میں آنے ہی نہ دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں بھی ہر فرقے کی مسجد الگ ہے، اور ایک فرقے کے لوگ دوسرے میں اگر چلے جائیں تو بعض وقت مار پٹائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ کئی واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے، پڑھ رکھے ہوں گے۔ مثلا مجھے کسی نے بتایا کہ کسی مسجد میں کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو جب امام نے ولد دالین کہا تو اس کے منہ سے اونچے سے آمین نکل گیا، تو بعض لوگوں نے نماز چھوڑ کر اس کو پٹائی کر کے اسی وقت مسجد سے نکال دیا، اور باقی نماز بعد میں پڑھی، اور مسجد کو دھویا گیا کہ یہ ناپاک لوگ ہیں جو مسجد میں آ گئے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض وقت زواد اور ضاد کے مخرج کے فرق کی وجہ سے مسجدیں الگ ہوئی، اور ایک دوسرے کو کہ اگر کسی نے ضاد پڑھنا ہے تو وہ اس میں نہ آئے، اگر اس مسجد میں نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے ضاد پڑھنے کو لازم سمجھو۔ ایسی ایسی بےہودہ قسم کی شرائط عائد کی گئیں، اور حق کی دلیل ایسی خود ساختہ معیار قائم کر لیے کہ جو سب ان کے سیلف میڈ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بات نہیں فرمائی کہ جو شخص اونچی آمین کہے گا اس کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا جائے اور اس کے آنے سے مسجد ناپاک ہو جائے گی، یا جو شخص زواد پڑھے گا تو وہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایسے بہت سے کام کہ جن کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو گئیں، کہ مسجدوں کے اندر قتل و غارت، نمازیوں پر گولیوں کی بچھاڑ، ائمہ مساجد کا قتل، یہ سب کچھ بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ نفرت اور صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کہ جس طرح یہود و نصارہ نے کہا ہم حق پر ہیں، دوسرا تو کچھ نہیں، یعنی کسی کے اختلاف رائے کو، کسی کی سوچ میں وسعت کو قبول نہ کیا گیا، اتنی ریجیڈیٹی، اتنی تنگ نظری کہ دشمنوں کا خوف نہیں جو اسلام کی بنیادیں ڈھا رہے ہیں، خوف ہے تو اپنوں سے جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جو دین سیکھنے کے لیے آپ کی مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسجد میں کسی کے آنے کی غرض کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ کوئی عبادت کرے، لیکن اگر کسی کو دھکے مار کر نکال دیا جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ینگر جنریشن اگر کوئی جینز میں چلا جائے، یا اس کے پاس ٹوپی نہ ہو، یا وہ کوئی اور اسی قسم کا حلیہ ہو اس کا، تو اسے سختی کے ساتھ بسا اوقات خطبے میں دوران خطبہ اٹھا دیا جاتا ہے، تو اگر اس حلیے میں تو نکل جاؤ یہاں سے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا؟ یہ سب کچھ کس بات کا مظہر ہے؟ یہ مسجدوں کی ویرانی کا سبب ہے. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک کے اس میں جانے نہ دے. اچھا بعض اوقات اس طرح بھی جائے, فلاں کی مسجد میں نہ جانا, اس مسجد میں نہ جانا, یہ وہابیوں کی مسجد ہے, یہ بریلویوں کی ہے, یہ معلوم نہیں کس کی ہے, لہٰذا اس میں نماز نہیں ہوگی, اس امام کے پیچھے نماز فاسد ہو جائے گی. گھر کے دروازے پر بھی مسجد ہو تو اس مسجد میں نہیں جانا, یہ ہماری مسجد نہیں. اور بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ بڑی بڑی مسجدیں ویران پڑی ہوتی ہیں, چند ایک نمازی ہوتے ہیں. بعض اوقات آمنے سامنے مسجدیں بنی ہوئی ہوتی, بعض اوقات لاؤڈ اسپیکرز کے رخ ایک دوسرے کی طرف کر دیے جاتے ہیں. کیا یہ اسلامی اخلاق ہے؟ ایسی مسجدوں کو تو مسجد ضرار کہا گیا کہ جو دین کے کاز کو نقصان پہنچانے والی. مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہوں سب حرام ہیں. خواہ کھلے طور پہ مسجد کو منہدم کرنا ہو یا اسے ویران کرنا ہو یا ایسے اسباب پیدا کرنا جس سے مسجدوں کی طرف لوگ رخ ہی نہ کریں, یعنی مسجدوں کو سنبھالنے والے ایسی سختی, ایسی ریجیڈیٹی, ایسا رویہ اختیار کریں کہ لوگ مسجد جانا ہی نہ چاہیں, یا ایسی فرقہ وارانہ باتیں کریں اور نفرتیں پھیلائیں کہ لوگ دین سے بد دل ہو جائیں. آج بھی اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جمعے کے دن عین اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں جب امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے, خطبہ نہیں سنتے. ہم خطبہ سننا ہی نہیں چاہتے, بس نماز پڑھ کے آ جائیں گے. ایسا کیوں ہوا؟ کیا صرف لوگوں ہی کا قصور ہے یا بتانے والوں کی بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ اس میں عموماً صرف لوگوں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ لوگ یوں برے ہیں, یوں حرام کام کرتے ہیں, وہ غلطی کرتے ہیں. یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہم نے ان کو تعلیم دینے میں اور ان کے لیے تعلیم کو عام کرنے میں کیا کوششیں کی, ہم نے ان کو دین کی طرف لانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے. آج کون سی مسلمان ماں ہے جس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ مسجد جائے, لیکن کتنے بچے ہیں جو مسجدوں میں جانے کا شوق رکھتے ہوں. آج کیوں ایسا ہے کہ ہر بچہ قاری صاحب کے نام سے ڈر کے بھاگتا ہے کہ اگر پڑھنے کے لیے وہ آ جائیں تو چھپنا شروع کر دیتے ہیں بچے. ایسا کیوں ہوا؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہمارا حال بھی یہ نہ ہو کہ ہم مذہبی طبقے کو بلیم کرتے رہے اور مذہبی طبقہ عوام کو بلیم کرتا رہے. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. ہر ایک دوسرے کی طرف توپ کا رخ کر لے کہ غلطی اس کی ہے. مذہبی طبقہ عوام کی غلطی بتاتا رہے, عوام مولویوں کو بدنام کرتے رہے, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی کوتاہی پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہے, ہمارا قصور کہاں ہے, اور ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اب مسجد کی سب سے بڑی ویرانی کیا ہے؟ کہ نمازی کم ہو جائیں اس میں. تو وہ اسباب معلوم کیے جائیں جس کی وجہ سے نمازی کم ہو رہے ہیں. کیوں نمازی کم ہو گئے؟ وہ سبب سوچے جائیں اور ان وجوہات کو دور کیا جائے. مسجد کی آبادی صرف بہت بڑی مسجد بنانے سے نہیں ہوتی, یا اس میں طرح طرح کے نقش و نگار لگانے سے نہیں. کیا بہت بڑا مینار تعمیر کر لیں, یا بہت بڑے گنبد بنا لیں, یا بہت بڑے در و دیوار بنا لیں تو مسجد آباد ہو گئی؟ مسجد آباد ہوتی ہے انسانوں سے. کوئی ایسا سبب جس کی وجہ سے مسجد میں نمازی نماز کو نہ جانا چاہیں, نہ جا سکیں, وہ سبب ہے مسجد کی ویرانی کا. اس سبب کو دور کرنا ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں, روز قیامت پر نماز قائم کریں, زکاۃ ادا کریں, اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین اور خوبصورت ہوں گی, مگر حقیقتاً ویران ہوں گی, کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے۔ حضر کے 3 کام یہ ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، ایسے دوستوں کا گروہ بنانا جو اللہ اور دین کے کاموں میں مدد کریں، یعنی ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ جو دین کے لیے مل کر کام کریں۔ اور سفر کے 3 کام یہ ہیں کہ اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پہ خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، اور رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا، یعنی خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا، بشرطے کہ یہ خوش طبعی گناہ میں داخل نہ ہو۔ یعنی جب انسان اکٹھے رہیں تو عموماً مزاج میں کیا ہونا چاہیے، یعنی خوشگواری کا تاثر، نہ کہ ایک دوسرے سے جلے، لڑے، کٹے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد میں مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر بھی ہو، حاضر ہو کر تلاوت کی جائے، تو اس طرح مسجد کی ویرانی نہ ہوگی، کچھ نہ کچھ اس میں آبادی رہے گی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کی آبادی وہاں نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، شبیداری کرنے سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے جو خصوصیات غیر مسلموں نے لکھی ہیں، کل ایک میں نے واقعہ بتایا تھا کاغذوں کے احترام کا، وہاں ایک اور بات بھی لکھی گئی مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان وہ قوم ہیں جن کے ہاں دو جگہیں کبھی بند نہیں ہوئی، رات کو بھی بند نہیں ہوتی، ایک مسجد اور دوسرے لائبریریز۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھی وہاں بائی آرڈر دو چیزیں دن رات کھلی رہتی تھی۔ کس طرح؟ دن کو بھی اور رات کو بھی، مسجدیں بھی اور کتب خانے، لائبریریاں بھی۔ لیکن آج ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں بند ہو گئی۔ اگر دن میں کہیں آپ مسجد میں جانا چاہیں، مثلا آپ سفر کر رہے ہیں اور دو نمازوں کے بیچ کا وقت آ گیا ہے، کہیں گاڑی روک کے آپ نماز پڑھنا چاہیں، دیکھیں گے مسجد لاک ہے، کیونکہ ایسی بمبنگ ہوئی، ایسی قتل و غارت ہوئی کہ مسجدیں لاک ہو گئی۔ اور لائبریریز تو دن میں بھی کمی کھلتی ہیں، اور اگر کھلی ہو تو اجڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں پبلک لائبریریز کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو زیادہ تر لوگ صرف اخبار پڑھنے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک اخبار، سب جھوٹ کے پلندے، خوب کھنگال کے واپس آ جاتے، کوئی علم، تحقیق، ریسرچ، محنت۔ حالانکہ اگر آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، بچوں کی لائبریریز الگ، بڑوں کے سیکشن الگ، ہر ہر ایریا میں الگ الگ لائبریری ہوتی، اور بعض یونیورسٹیز کی لائبریریاں وہاں پر لٹرلی بعض سیزنز میں پوری پوری رات کھلتی ہیں، کہ پوری رات لائبریری کھلتی۔ تو وہاں مجھے خود پرسنلی یہ دیکھ کر بہت حسرت ہوتی تھی کہ کاش امت مسلمہ میں بھی یہ ریوائیول ہو جائے کہ راتوں کو بھی لائبریریاں کھلی رہیں، کہ جو علم کے لیے کوشش اور محنت کرنے والے ہوں وہ کسی بھی وقت محروم نہ رہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ مسجد نہ جاؤ، مسجد سے متنفر کیا، خواہ وہ مسجد والے ہوں یا مسجد سے باہر والے ہوں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا ایسی ناروا سختی یا ایسی ریجیڈیٹی کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجد کی طرف آنا نہ چاہیں، کوئی بھی سبب کسی کی طرف سے بھی، سب کو شامل ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اور کس بات سے روکے، کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جہاں اللہ کی بات کم ہو، روحانیت کم ہو، سیاست زیادہ آ جائے، دیگر باتیں زیادہ ہونے لگیں۔ وصافی خرابہا، اور ان کی ویرانی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کی کوششوں کے نتیجے میں مسجدوں کی ویرانی ہو جائے۔ اولئک ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو زیب نہ دیتا تھا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزیون، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے لوگوں کو اور ان کو ویران کریں، انہیں دنیا میں رسوا ہونا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت تھی، یہود یعنی عیسائیوں نے یہود کو روکا تھا بیت المقدس میں جانے سے. آپ دیکھیں کہ عیسائی روم پر مسلمانوں کا پرچم لہرایا، مسلمانوں نے وہ علاقے فتح کر لیے، وہ سب کچھ ان سے چھن گیا. حضرت عمر کے دور میں روم فتح ہوا تھا اور وہ جو بیت المقدس تھا اس پر کئی سو سالہ عیسائی تسلط ختم ہو گیا. اور دوسری طرف کفار مکہ جب صلح حدیبیہ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جانے سے روکا تو چند ہی سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کی ساری اور بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی ساری تولیت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، یہ محروم ہو گئے. لہم فی الدنیا خزی. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرق کو حج کرنے اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی. لہم فی الدنیا خزی، اللہ والوں کو روکا تھا خود نکل گئے. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ کو پالو گے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تو وسعت والا علم والا ہے. اس سے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے اندر بھی وسعت آنی چاہیے، اور وسعت آتی ہے علم کے ساتھ. واسع علیم، کیوں دو صفات اکٹھی آئیں؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں تو ہمیں مسلمانوں کے اندر وسیع ذہنی، وسیع نظری، اپنے فرقے اور اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک والوں کو بھی مسجد آنے دینا ہوگا، ان پر دروازہ بند نہیں کرنا ہوگا، اور دوسری طرف علم کو عام کرنا ہوگا. جتنی جہالت ہوگی اتنی ہی دین سے دوری ہوگی. وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب تو سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی پہلے مسجدوں کی بات ہوئی، پھر فرمایا کہ عبادت صرف مسجد کے اندر ہی نہیں کہیں بھی ہو سکتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے ایک سفر میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رات اندھیری تھی تو ہر ایک نے جدھر اس کو گمان ہوا کہ قبلہ ادھر ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی. پھر انہوں نے نشان رکھے، صبح جب اٹھ کے دیکھا تو قبلہ کسی کا کسی طرف تھا، کسی کا کسی طرف. تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہماری نماز ہوئی کہ نہیں. اس پر فرمایا، وللہ المشرق والمغرب، یہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو اونٹنی کا رخ کبھی ایک طرف ہوتا کبھی دوسری طرف، اور آپ اس پر نماز پڑھ رہے تھے. تو لوگوں کے دل میں خیال ہے کہ معلوم نہیں کہ اس طرح نماز ہوتی ہے کہ نہیں، تو فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. اور یہ نماز نفل نماز تھی، فرض نماز کے لیے قبلے کا تعین ضروری ہے، لیکن نفل نماز سواری پر جدھر بھی منہ آئے پڑھ لی جانی چاہیے، یا خوف کی نماز، جنگ کی نماز جو ہے. آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی. وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. ایک اور پس منظر بھی بتایا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا تو ان کے دلوں پہ بڑی ناگواری آئی کہ ہائے، ہم تو مکہ بھی گیا اور مکہ کے اندر جو اللہ کا گھر تھا اس کا رخ کرنا بھی اب نصیب نہ رہا. بہت تکلیف کی حالت تھی، لیکن مسلمانوں کو ایک کے بعد ایک چیز لے کر ان کی نیتوں کو خالص کیا جا رہا تھا کہ اصل مقصود اللہ کی ذات ہے، نہ کہ سمتیں اور جہتیں اور گروہ بندیاں. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات. وللہ المشرق والمغرب، اے مسلمانوں تم کیوں پریشان ہوتے ہو کہ مکہ بھی چھٹا اور مکہ والا گھر بھی چھٹا اور اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو کہا گیا. اور پھر جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کیا گیا تو پھر یہودیوں کی باتیں سننا پڑی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، ان کا کوئی ایک مرکز ہی نہیں. تو اس پر بھی مسلمان پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فأینما تولوا، جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، فثم وجه اللہ، وہی اللہ کی ذات پاؤ گے. مسلمانوں میں نظم اتحاد کے لیے اگرچہ قبلہ کی طرف رخ کرنا لازم واجب قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ڈائریکشن میں قید نہیں ہے، اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ وہیں پر ہوگا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، اپنی خدائی میں، اپنے زاویہ نظر میں، اپنے فیضان میں خوب وسیع ہے. علیم، ہر چیز کو جانتا ہے کہ اس کے کس بندے نے کس جگہ کہاں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کو پکارا ہے یا کسی اور کو پکارا ہے. تو یہاں ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان دین کا کام کرنے کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی نام ہو، لیکن اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ اللہ کی ذات کی. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں میں عموماً اپنے اپنے ذاتی، سیاسی، دیگر مفادات کی خاطر بسا اوقات دین کا مفاد پیچھے کر دیا جاتا ہے. دیندار طبقے ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، حالانکہ جس کو دین سے محبت ہے اسے قدرتی طور پر ہر اس شخص سے خود ہی محبت ہوگی جو دین کا نام بلند کر رہا ہے، جو دین کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور وہ ایسے سب کوشش کرنے والوں کی کمی کوتاہی کو نظر انداز کرے گا، اگنور کرے گا. اب دیکھیں کہ اگر واقعی سچے دل سے اللہ سے محبت ہے نا ہمیں، تو یقین رکھیے کہ ہر اس شخص کی قدردانی ہوگی آپ کے دل میں جو کوئی دین کا کام کر رہا ہوگا. پھر آپ کے اندر نفرت، عداوت، بغض، حسد، مخالفت نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کے دل میں دوسروں کی ہمدردی ہوتی ہے نا، تو پھر آپ اس کی خیرخائی میں اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اس کو حق بات بتاتے ہیں، پھر آپ چھپے وار نہیں کرتے، پھر آپ سازشیں نہیں کرتے، پھر آپ ڈیگریڈ نہیں کرتے، پھر کفر کے فتوے نہیں لگاتے، پھر آپ مخلصانہ طور پر ہمدردی کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں جو معروف طریقے سے ہو، جس کے نتیجے میں خیر آئے نہ کہ شر، جس سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے مال، اس کی جان کو. لہذا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ. وللہ المشرق والمغرب، کوئی نہ مشرقیت ہے نہ مغربیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کی ذات کسی خاص جہت یا ڈائریکشن یا کسی خاص گروہ میں بند نہیں کہ اللہ آپ کو ملے گا اگر آپ فلاں گروہ میں شامل ہوں گے. کیونکہ عموماً تو ہمارے ہاں یہی تصور پایا جاتا نا کہ حق پر ہونے کے لیے بس ایک مخصوص فرقے کو جوائن کر لو، اور اگر آپ کہو کہ میں صرف مسلمان ہوں، میرے نزدیک سب محترم ہیں، تو کوئی آپ کا احترام کرنے کو تیار نہ ہوگا. کیونکہ اتنا تعصب بڑھ چکا ہے، اتنی باہم عداوت اور ضد عام ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے اور گوارا کرنے کو تیار ہی نہیں. اس کے نتیجے میں عموماً کیا ہوا کہ بہت بڑی خیر اور بھلائی جو کسی دوسرے سے آپ حاصل کر سکتے تھے، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. اور یہ حدیث نبوی کے خلاف بھی ہے کہ الحکمت دالت المؤمن، حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے. مومن سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے کہ جہاں پائے وہاں سے لے لے. یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اپنے مرضی، اپنے پسند کے لوگوں سے لینا حکمت، اور جو تمہاری پسند کا نہ ہو اس سے بات نہ سننا، یا اس کی بات نہ سننا، یا اس کا احترام نہ کرنا. یہ مسلمانوں کو نہیں سکھایا گیا. جس کا تعلق واقعی اللہ سے ہو، تو اس کے اندر یہ صفات بھی آئیں گی. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا علم والا. تو ایک مسلمان کے اندر بھی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ اس کے اندر وسعت ہو, اس کے دل میں, اس کی نگاہ میں, اس کی سوچ میں, اور اس کے پاس علم بھی ہو, علیم علم بھی ہو, علم کے لیے کوشاں رہے. اور آج اگر ہم چاہتے ہیں امت مسلمہ کا فائدہ, اور چاہتے ہیں مسجدوں کی آبادی, چاہتے ہیں اللہ کا نام بلند ہو, چاہتے ہیں لوگ اپنے رب سے جڑ جائیں, تو اس کے لیے یہ دو شرائط لازم ہیں, وسعت قلب و نظر اور علم. اور اگر یہ دو چیزیں نہیں تو طریقہ کار درست نہ ہوگا, اور اللہ کے دین کی خدمت کی بجائے آپ پھر صرف اپنی ذات کی خدمت میں مشغول ہیں یا اپنے مفادات کی خدمت میں مشغول ہیں.